مغربی ممالک میں لوگ گیس اسٹیشن لیتے ہیں، وہاں پر ان کو شراب بھی رکھنی پڑتی ہے، چونکہ زیادہ تر گورے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، اور جب وہ اپنی گاڑی میں گیس بھروانے آتے ہیں تو وہیں سے وہ شراب بھی خرید لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پہ امریکہ میں، برطانیہ میں یہ کاروبار شروع کیا، لیکن ان کو جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ شراب چونکہ دین میں حرام ہے، اب ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تین پہلو بالعموم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا جو پی رہا ہے اسی کے اوپر وبال ہے۔ دوسرا یہ کہ جی یہ تو تعاون الاسم ہے، گناہ کا کام ہے، آپ اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمیں تو نہیں پتہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ہم تو ان کو مہیا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ دین اس طرح کے معاملات میں کیا اصولی رہنمائی دیتا ہے جہاں پر آپ کو کوئی حرام کام آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہو؟ ایرسٹس بھی پوچھتی ہیں کہ ان کو شراب صرف کرنی پڑتی ہے، مسلمان ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مذہب کی اصولی ہدایت کیا ہے، جس کا اطلاق ہم دیگر مسائل میں بھی کر سکتے ہیں؟
اس پہ چند باتیں ہیں جو پہلے بطور مقدمہ جان لینی چاہیے۔ ہمارے دین میں، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے لازم کی گئی ہیں یا ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان کو دین اپنے مقصد کے لحاظ سے دیکھتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزگی، میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بارہا اس کو بیان کیا ہے، یہ ہمارے خور و نوش میں بھی مطلوب ہے، یہ ہمارے اخلاق میں بھی مطلوب ہے، یہ ہمارے بدن میں بھی مطلوب ہے۔ اس کے لیے بہت سے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اسی ذیل میں وہ حرمتیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، جیسے شراب کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں اس سے آگے بھی ہیں، سود کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اخلاقی حرمتیں بھی ہمارے دین میں قائم کر دی گئی ہیں، جن میں بعض چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان چیزوں سے اصلاً ہر بندہ مومن کو اجتناب کرنا ہے،
ٹھیک،
یہ بات اصولی طور پر طے ہے۔ اس دائرے میں اگر کوئی استثناء حاصل ہے تو وہ اصرار کی بنیاد پر ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ رخصت دیتے ہیں اور اس میں عسر کا اصول ہے۔ کوئی چیز اگر زیادہ مشقت کی ہو گئی ہے، تحمل سے زیادہ مشقت ہے، تو اس میں رخصت دے دی جاتی ہے، وہاں رخصت کا اصول ہے۔ کم تر صورت میں ہم اسے ادا کر لیتے ہیں۔ اس کم تر صورت کو بھی بطور اصول اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتایا ہے کہ نماز کی تم رکعتیں کم کر سکتے ہو، اوقات کم کر سکتے ہو، اس کے اعمال کم کر سکتے ہو، اس کے اذکار کم کر سکتے ہو۔ تو یہ گویا طریقہ بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ نوبت وہاں پہنچ جائے کہ جہاں آدمی نماز کو ادا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، خدا نخواستہ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے۔ حرمتوں کے باب میں یہ بات طے ہے کہ اگر جان پر بنی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر جگہ استرار ہی کا اصول ہے۔ اسی کو ایک دوسرے پہلو سے اخلاقی حرمتوں کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ اگر کہیں جبر ہے، اکراہ ہے، انسان کی جان، مال، آبرو کے لیے کوئی چیز خطرہ بنا دی گئی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ اگر کسی حرام چیز کو استعمال کر لے گا تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوسرا اصول سامنے آتا ہے، وہ بالکل عقلی اصول ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات کی بنیاد چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کے تقاضوں پر رکھی ہے، تو عقلی اصول ہے، اور اس کو پیغمبروں نے واضح کیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہ بتایا ہے کہ ہم ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو ہم اس چیز کو کاروبار کا ذریعہ تو نہیں بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر شراب ہے وہ ہمارے دین میں ممنوع ہے، یا کسی جانور کا گوشت کھانا ہمارے دین میں ممنوع ہے، یا اسی طریقے سے سود لینا ہمارے دین میں ممنوع ہے، تو کوئی مسلمان بھی ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرے گا کہ وہ دوسروں کے لیے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لے۔ دوسروں کے لیے کاروبار کا ذریعہ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اب میں بیچ رہا ہوں اور اس سے میں کچھ منفعت کما رہا ہوں، یعنی یہ شراب بیچ کے منفعت کما رہا ہوں، یا کسی حرام گوشت کو بیچ کے منفعت کما رہا ہوں، یا کوئی اور حرام کام کر کے منفعت کما رہا ہوں اخلاقی لحاظ سے۔ تو یہ بات تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دیا اور انسان اس کے خرید و فروخت کا کام کر کے اس سے منفعت کمائے اور پھر یہ کہے کہ یہ چیز تو میرے لیے حلال ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کیا کہ یہود پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، ان لوگوں نے یہ کیا کیا، یعنی ایک چیز اللہ نے حرام قرار دی اور انہوں نے اسی کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا۔ تو کاروبار کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے ان میں سے کسی چیز کو بھی۔ کاروبار کا ذریعہ بنانا یہ الگ چیز ہے، اور کسی چیز کے وہ پہلو کہ جن پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوتا ان کے استعمال کو اپنے لیے روا رکھنا یہ بالکل ایک الگ چیز.
یعنی اصل وہ کاروبار نہیں بن رہا,
اصل کاروبار نہیں بن رہا. یعنی مثال کے طور پر ہم نے ایک جانور کی کھال کو دباغت دے دی ہے یا اس سے جانماز بنا لی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کی ہے, تو یہ اصلا حرمت کے ذیل میں آ ہی نہیں رہے تھے. یعنی ان چیزوں کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ چیزیں جو اصلا حرمت کے ذیل میں آتی ہیں, جیسے اس کا گوشت کھانا, جس طرح شراب پینا, ان کو آپ خود استعمال کریں تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا, لیکن عقل کہتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کو منفعت کا ذریعہ بھی اگر بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام کے ذریعے سے منفعت حاصل کریں.
کیسے تقاضا کرتی ہے عقل ہم سے؟
اس لیے کہ جب آپ کو ایک چیز ممنوع قرار دے دی گئی, مثال کے طور پر آپ دنیا میں آ جائیے, سگریٹ ہے, آپ نے بتا دیا دوسروں کے لیے آزار کا باعث ہے, بیماری پیدا کر دے گا, تو اب ظاہر ہے کہ اس کو پینے سے ایک ڈاکٹر یا ایک طبیب آپ کو روکے گا, اس کو بیچ کے دوسروں کی صحت خراب کرنے کی کیوں اجازت دے گا؟ تو ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکمت کو آپ کی ذات میں بھی رہنا چاہیے, دوسروں کے لیے بھی رہنا چاہیے, تو اس کو آپ بیچ کر اس سے نفع تو نہیں کما سکتے. یہ ہے اصولی مقدمہ اس معاملے میں. اس کے بعد وہ احوال پیدا ہوتے ہیں جن کو ہمارے فقہا نے بہت خوبی کے ساتھ موضوع بنایا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہیں کہاں. یعنی آپ ایک مسلمان ملک میں ہیں, مسلمانوں کا معاشرہ ہے, مسلمان ملک میں ہیں اور مسلمانوں کا معاشرہ ہے, تو بحثیت جماعت مسلمانوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. عام حالات میں آپ کے لیے سود کھانا ممنوع تھا, لیکن مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو اس سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اس ظلم کو روکے اور جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا. اسی طرح کے معاملات بعض دوسری چیزوں میں ہوئے. تو کسی چیز کو جب مسلمان معاشرے یا جماعت سے آپ متعلق کرتے ہیں تو وہاں ایک کام پہلے کرنا پڑتا ہے, وہ ہے اس کو آؤٹ لا قرار دینا, یعنی اس کو خلاف قانون قرار دینا. وہ اللہ کے دین میں حرام تھی یہ تو طے تھا, وہ میری ذات سے متعلق ہے, مجھے نہ اس کو کھانا چاہیے تھا نہ اس کو کاروبار کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا. جب وہ ریاست کی سطح پر مسئلہ آ گیا تو اب مسلمانوں کا معاشرہ ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, اسے چاہیے کہ وہ آؤٹ لا قرار دے. وہ جس جس دائرے میں اس کو خلاف قانون قرار دے دے گی, اس دائرے میں کسی کے لیے اس کا استعمال یا اس سے کوئی فائدہ اٹھانا جائز نہیں رہے گا. یہ مسلمانوں کے معاشرے کی بات ہے. آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں چلے گئے, وہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے, وہاں آپ نے کاروبار کرنا ہے, وہاں کوئی اور کام کرنا ہے, تو وہاں اصول وہی ہے. اسی کو کہتے ہیں اب ایک شخص جو غیر مسلموں کے معاشرے میں ہے اس کے لیے یہ عموم بلوا کی صورت پیدا ہوگی.
عموم بلوا کا مطلب
عموم بلوا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اتنی زیادہ عام ہے یا گرد و پیش میں اس طرح کی ہے کہ اس سے آپ کے محفوظ رہنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا. اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر کیچڑی کیچڑ بہ رہی ہے اور اس میں غلاظت ہی غلاظت ہے اور آپ کو اس سے گزر کے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ اس نے بہرحال آپ کے کپڑوں کو لگنا ہے. تو اس کو عموم بلوا کا اصول کہا جاتا ہے, یعنی لوگ بہت بڑی تعداد میں اس سے متعلق ہو گئے ہیں, اس میں اب کسی شخص پر یہ ذمہ داری ڈالنی کہ وہ اس سے بچنے کی تنہا صحیح کرے یہ ممکن نہیں رہا. اسی کو آپ نے بیان کیا ہے کہ لوگ غیر مسلم ملکوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں ظاہر ہے کاروبار کرنا ہے. اب اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی کسی اسٹور میں بھی کام کرنا ہے, کوئی پیٹرول پمپ بھی بنانا ہے, تو اس کے بعد آداب قواعد ہوں گے, اس میں کچھ چیزیں بکیں گی, کچھ چیزیں لوگ لینے کے لیے آئیں گے, اس کاروبار کے کچھ تقاضے ہوں گے. تو یہاں اصول وہی ہے کہ آپ جس حد تک اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں رکھنے کی صحیح کریں, جہاں آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, یعنی وہ چیز آپ کی جان مال یا آبرو کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یا کاروبار کرنا ہی آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا, تو اس میں اللہ تعالیٰ سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ معاف فرمائیں گے. بس یہ سادہ بات ہے, اسی پر تمام معاملات کو فیصلہ کرنا چاہیے.
ٹھیک. اچھا, ہم سب کسی جگہ پر نہ آپ مثلاً کاروبار کر رہے ہیں نہ آپ اس سے منفعت کما رہے ہیں, لیکن آپ ایک آلہ بن رہے ہیں, مثلاً ایک ایروسٹس ہے, اس کا کام تو لوگوں کو سروسز فراہم کرنا ہے, ایمرجنسی سروسز ہوں, وہ جہاز کے اندر لوگوں کو بتانا ہو اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, لیکن اب شراب صرف کے لیے وہ آلہ بن رہی ہے, کاروبار ایئر لائن کر رہی ہے, تو اس صورتحال میں جہاں پر آپ صرف اور صرف اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو سروسز دے رہے ہیں, نہ کاروبار کر رہے ہیں نہ منفعت کما رہے ہیں نہ کوئی اور معاملہ خود کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو پھر اس معاملے میں تو پھر کباہت اور کم ہو جاتی ہے.
ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی بعض جگہوں پر کباہت بہت غیر معمولی ہوتی ہے. انسانی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تو گویا آپ نے سموچا ہی نگل لیا. بعض جگہوں کے اوپر وہ کم ہو جاتی ہے, بعض جگہوں پر بہت ضعیف ہو جاتی ہے. یہ اصول بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے. چنانچہ آپ محرمات کے بارے میں دیکھیے کہ ماں کی حرمت کی نوعیت بالکل الگ ہے اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بالکل الگ ہے، بلکہ اس میں سحری رشتوں میں بعض شرطیں لگا دی ہیں، اس لیے کہ حرمت جس چیز پر مبنی ہے وہ بہت ضعیف ہو گئی ہے، تو یہ چیز بھی ہوگی، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھے گا بعض جگہوں پر اور وہاں چلا جائے گا جس کے بارے میں حضور نے بتایا کہ یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہوگا کہ اس کو غلط قرار دیا جائے یا صحیح قرار دیا جائے، تو وہ مشتبہات کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے، یہ بتایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین و بینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کیا کرنا چاہیے، ان میں پھر تبلیغ کی ہے، تلقین کی ہے، رہنمائی دی ہے کہ بچو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس پر قانونی فتوے کا اطلاق نہیں ہوتا، آدمی کسی چیز کو ترجیح دے کر اس میں اپنا نقطہ نظر اختیار کر سکتا ہے.
ٹھیک، اچھا ہم سے فرمائیے گا، یہ تعاون علی الاسم جو ہے، یعنی کسی گناہ کے کام میں، جس کو اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتے ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی کہ بھائی معصیت کے کام میں آپ نے ساتھی ساجھی مددگار سبارڈینیٹ نہیں بننا، تعاون نہیں کرنا، لیکن تعاون کسی معاملے میں میں کر رہا ہوں تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی افادیت مجھے بھی پہنچ رہی ہو، کسی اور کو بھی پہنچ رہی ہو، تو تب ایک معاملے میں تعاون ہو رہا ہے. تعاون الاسم کی کیا حدود ہیں، یعنی کب وہ تعاون الاسم کے زمرے میں آئے گا اور کہاں پر وہ لائن ڈرا ہوگی؟ مثلا میرا کام اگر سیڑھی بیچنا ہے اور کوئی شخص وہ سیڑھی مجھ سے خرید کے چوری کرتا ہے کسی کے گھر میں، تو کیا میں نے تعاون کیا ہے، اور مطلب حدود کیا ہیں اس کی؟
یہ تعاون کا مطلب بالکل وہی ہوتا ہے جو آپ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ میں اس کام میں شریک ہوا ہوں، یعنی اس کی منفعت میں شریک ہوں، تب اس کو تعاون قرار دیا جائے گا بالواسطہ طریقے سے. تو پھر وہی صورت پیدا ہو جائے گی کہ مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناخون پروانے کا ہوگا، یہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں اختیار کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور آپ نے کندھے پر سیڑھی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں سیڑھی لگاؤں گا اور اس میں تم سے 10 روپے لوں گا اور تم لوگوں کے گھروں میں چوری کرو گے، اب یہ تعاون الاسم ہوا ہے. تو اس بات کو بھی انسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں دوسروں سے متعلق کسی جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، چوری اسی کی مثال ہے، ڈاکہ اس کی مثال ہے. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو شخصی معاملات سے متعلق ہیں، تو شخصی معاملات میں کسی دوسرے کا عقیدہ کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے لیے اسم کا تعین ہوتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دینی لحاظ سے بعض چیزوں کو ناجائز نہیں سمجھتے، تو اس میں آپ کیا تعاون کر رہے ہیں، وہاں تو جائز ناجائز کی بحث اس شخص کے لیے پیدا ہی نہیں. تو وہاں تو یہی ہے کہ آپ اصل میں اس کی آلائش سے بچنے کی صحیح کر رہے ہیں، یا اس دائرے میں صحیح کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی منفعت ہو رہی ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک غلط چیز سے کوئی منفعت حاصل کریں، یا اس دائرے میں کر رہے ہیں کہ معاملہ ذرا مشتبہ سا ہو گیا ہے، اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہے. تو اس میں میں نے وہ اصول بتا دیے ہیں. باقی جس وقت دوسروں کے معاملے میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہاں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی چور کا ساتھی بن کے چلا جاؤں؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکہ ڈالنے میں کسی کو معاونت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں، کسی عورت کی عصمت لوٹنے میں کسی کی معاونت کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں؟ وہاں تو معاملے کی نوعیت بہت سنگین ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو مثال آپ نے پہلے دی تھی، یہاں صورتحال یہ نہیں ہے، یہاں شخصی معاملات ہیں. تو شخصی معاملات میں اور جو دوسروں سے متعلق معاملات ہیں، یعنی ان کے حقوق کے اطلاف سے متعلق ہیں یا ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے متعلق ہیں، ان میں ادنا درجے میں بھی قدم نہیں رکھنا چاہیے.